فأثبتها فعاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نعرہ تکبیر،
الله اكبر، پہنے رکھو، پہنے
رکھو، نعرہ تکبیر، الله اكبر، نعرہ رسالت،
یا رسول الله،
نعرہ رسالت،
یا رسول الله،
نعرہ حیدری،
یا علی،
نعرہ حیدری،
یا علی،
محمد وآل محمد باواز بلند
صلوات.
اشرائے اربعین یا اشرائے حضرت زینب کبرا، اشرائے زینبیہ سلام اللہ علیہا. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد.
آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا، اور بانیان مجلس میں اور باب المراد کے منتظمین نے پوچھا کہ موضوع کیا رکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے خود کہا کہ بھی آپ لوگ اگر موضوع دے دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا. دنیا بھر میں پچھلے 20 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، نئے نئے موضوعات سوچنا آسان نہیں ہوتا، اور میں آج کل ویسے بھی آن لائن بہت زیادہ مجالس پڑھ رہا ہوں. تو میں نے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر کربلا و شام تاریخ کے آئینے میں، اچھا اب بہت سے علماء صرف ایک خاص موضوع پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ صرف تاریخ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف تفسیر پڑھتے ہیں، کچھ صرف حدیث پڑھتے ہیں، کچھ صرف فلسفہ پڑھتے ہیں، کچھ صرف کلام کی بحثیں پڑھتے ہیں. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہو سکتا ہے وہ موضوع پڑھتا ہوں، بلکہ کوشش کرتا ہوں ایک ہی مجلس میں اگر اسی موضوع پہ جتنی اگر آیت ہوگی تو آیت کو پیش کروں، حدیث ہے تو حدیث کو پیش کروں، مولا کا فرمان ہے تو وہ پیش کروں، تاریخ کا واقعہ تو وہ لاؤں، اور جس جس علم سے جتنی بھی تھوڑی بہت آشنائی ہے تو اس کے تمام ان مطالب کو یہاں لانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب یہ تاریخ کے عنوان سے دیا، تو میں اب سوچ یہ رہا تھا کہ بھئی میں حدیث لوں، کسی تاریخ کا کوئی مقولہ لوں، تو کیونکہ کربلا اور تاریخ، کربلا اور شام تاریخ کے آئینے میں جب موضوع دیا گیا، تو پھر میں نے بہت سوچنے کے بعد سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بہت کم آیات ہیں جن میں اسیر یا اسارہ لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ اسیروں کا اشرہ ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اسیر سے متعلق ہو. تو ویسے تو سورہ دہر میں لفظ آیا ہے، فضائل کے اندر اہل بیت کی شان میں بہت سے سورے نازل ہوئے، آیات بھی بہت ہیں، سورے بھی بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. تو اب سورہ دہر یا سورہ انسان یا سورہ حل اتا، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہاں پہ لفظ اسیر آیا. اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے، توجہ رہے گی میرے ساتھ، لائف بھی جا رہا ہے اور آپ حضرات بھی یہاں پہ جس محبت سے سن رہے ہیں میں پیش کروں گا مطالب کو. تو اب اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کھانا کھلایا, یطعمون الطعام, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں, اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا, ویطعمون الطعام, یہ نہیں کہا کہ کھلایا تھا, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود مجلس سے پڑھنے والے ہیں, آپ میں سے تو آدھے سے زیادہ ویسے ذاکر ہیں, میں آپ لوگ سارے زندگی آپ کی مجالس میں گزر گئی ہے, آپ میں سب پڑھنے والے ہیں, تو ایک جملے کو کہیں پہ بھی کوئی ضائع نہ ہونے دیں میرا, میں مجمع کی قلت مجھے نہیں گھبراتی ہے, میں پورا وہی پڑھوں گا جو میں کراچی کے 1.5-2 لاکھ کے مجمع پڑھتا ہوں, شاید انداز اس طرح سے چیخ کے نہ پڑ سکوں بیماری سے اٹھا ہوں, لیکن پورے مطالب وہی پیش کروں گا. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ایک دفعہ کھانا کھلایا تھا, بھائی اس کے ہاں علم کی قید نہیں ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے. اب اگر وہ خود ہی فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ کھانا کھلاتے ہیں, کھلایا تھا نہیں کھلاتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہاں پڑھ رہا ہوں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں, نہ یہ کہ کھانا کھلایا تھا, کھانا کھلاتے ہیں, کنٹینیوس ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. بھئی انگلش گرامر کا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور فارسی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ حال استمراری ہے, اور اردو میں کہا جائے گا کہ بھئی یہ حال جاری ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, اب تو گرامر پڑھائی نہیں جاتی اس لیے میں شاید اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں. تو اب یہ بہرحال پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, انگلش کے جو 14 ٹینس ہیں, اتفاق کی بات ہے انگریزی میں بھی 14 ہی ٹینس ہیں, بھئی تین بنیادی ہیں لیکن اس کو تین کو اگنور کر دیا جاتا, پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے جو 14 بنائے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں, کہ پاسٹ پرفیکٹ ہے, پاسٹ پارٹیسپل ہے, پاسٹ کنٹینیوس ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا نے انگریزی گرامر کا درس شروع کر دیا, تو بھئی میری صرف مجھے اپنے مقصد کو پہنچانا ہے. تو اب یہ جو ٹینس یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا, پاسٹ پرفیکٹ آنا چاہیے تھا کیونکہ ایک دفعہ کھانا کھلایا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اتنا قدیر ہے, اتنا علیم ہے کہ وہ جانتا ہے جنہیں میں نے ولایت دے کے بھیجا ہے, جنہیں میں نے ولایت دے کے بھیجا ہے وہ پاس پرفیکٹ کے اندر ایک دفعہ نہیں کھانا کھلا رہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, وہ اس کی محبت میں مسلسل کھانا کھلاتے رہیں گے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تو وہ ہمیشہ کھانا کھلاتے رہیں گے. میں نے اس آیت پہ بے انتہا مجالس پڑھی ہیں, لیکن جو اب میں پہلو پیش کر رہا ہوں, یہ جو میں نے اب تک پہلو پیش کیے ہیں یہ میں نے آج تک نہیں پڑھے. دیکھیں آیتیں وہی ہیں, انہی میں سے نئے پہلو نکالنا یہی کمال ہے, بھئی کمال یہی ہوگا کہ انہی آیات کے اندر سے, انہی آیات میں جو پہلو ہیں ان میں نئی نئی کوشش کرنی ہے, تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تو وہ کھانا کھلاتے ہیں, اور یہ تین طبقات اللہ نے پیش کر دی ہیں جنہیں کھانا کھلاتے ہیں, مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکین کو یعنی جو محتاج ہوتا ہے, یتیم کو کہ جو لاوارث ہوتا ہے, اور اسیر کو کہ جو قیدی ہو. اب آپ, میں نے ان الفاظ کا اس لیے خاص الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان واقعاً اسیر ہی ہو, کئی مرتبہ گناہوں کا اسیر ہوتا ہے, کئی مرتبہ حالات کا اسیر ہوتا ہے. تو اب یہاں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ ایسے طبقات کو کھانا کھلائیں گے, کھانا کھلاتے رہتے ہیں, اس وقت بھی کھلا رہے تھے, آج بھی کھلا رہے ہیں, اسی لیے شیعہ ان کا گاتے ہیں جن کا کھاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے, جزانے کی دامی. اب ان آیات کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا, تو اب یہاں پہ مسکین و یتیم و اسیرہ, مسکین کہا جاتا ہے فقیر سے, اسوأ حالاً, فقیر سے بھی جو بدتر حالت میں ہو. یہ فقہ کی کتابوں میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ فقیر جس کے پاس اپنا خرچہ نہ ہو, عربی کا فقیر, یہ اردو والا نہیں کہ جو ڈیسٹیٹیوٹ جسے مانگنے والا یہ بھکاری کہا جاتا ہے, اردو میں فقیر بھکاری کو کہتے ہیں, عربی میں جس کے اپنے اخراجات پورے نہ ہوں وہ فقیر. سب کے خیرات کے لیے ہمیں سادات وغیرہ کے لیے کہتے ہیں غربت, جسے آپ کہتے ہیں غریب اردو میں. غریب جس کا اپنا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو وہ عربی میں فقیر کہلاتا ہے. لیکن مسکین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسوأ حالاً, جو فقیر سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو اسے مسکین کہا جاتا ہے. تو پہلے دن در آل محمد پہ آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں اب, یعنی میں مسکین ہوں, تو آل محمد علیہ السلام نے سب نے اپنی اپنی روٹیاں, جناب امیر نے کہا میری روٹی, جناب سیدہ نے کہا میری روٹی, امام حسن نے کہا میری روٹی, امام حسین نے کہا میری. اب وہاں پہ ایک ہی بی رہ گئی تھی, وہ تھی جناب فضا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنے کم سن بچے روزے رکھ کے اپنی اپنی روٹی دے رہے ہیں تو پھر میری بھی روٹی اس مسکین کے لیے ہے. تو وہ کئی دن کا بھوکا تھا اور پھر آل محمد کی خوراک کم تھی, انہوں نے دے دی. آپ کے ذہنوں میں واقع ہے, میں بھی یہ پیش نہیں کرنا چاہتا, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف اشارہ کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا. تو دوسرے دن کسی نے آنے کے بعد کہا میں یتیم ہوں, لاوارث ہوں, اس کا مطلب میرے والدین نہیں, یتیم یعنی جو نابالغ ہے. اور تیسرے دن کہا اسیر, مدینے میں کوئی بھی مسلمان اسیر نہیں تھا, لوگ ہیں نہیں اس زمانے میں, پورے مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا, قیدی نہیں تھا. قیدی جتنے بھی تھے وہ جنگی قیدی تھے, یعنی مشرکین تھے. اب آل محمد کی عظمت کو دیکھیں, پہلے دو دن تو مسلمانوں کو کھلایا, تیسرے دن انسانیت کے تقاضوں کو پورا کیا. یہاں سوشل جسٹس کی بات ہے, سوسائٹی کے اندر اگر اسیر مشرک بھی ہو تو آل محمد اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم دو دن سے روزے سے تھے, فاقے سے تھے, تیسرے دن ایک مشرک کو روٹیاں دے دیتے ہیں. تو اذان گرامی, اب یہاں اسیر کا لفظ آیا ہے, اسیر جو قیدی ہو, تو اب یہاں اسارہ اس کی جمع ہے, قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ آیا. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا, میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ. وہیں یہ آتھوک مسارہ تفادو ہم, اور اگر تمہارے پاس اسارا یعنی قیدی اسیر آ جاتے ہیں تو تم انہیں فدیہ دیتے ہو. وہ محرم علیکم اخراجہم, جبکہ بہت سی ایسی چیزیں تم پہ حرام ہیں کہ بہت سی چیزیں تم نہیں دے سکتے وہ بھی دے دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو بعض پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پہ ایمان لاتے ہیں کچھ پہ نہیں, پتہ بھی ہوتا. انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں کس پہ. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا, اس کو لطیفہ نہ سمجھیے گا کہ بھئی کسی سے کہا کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہا قرآن میں آیا. قرآن میں کہاں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. کبھی وہاں پہ شرط رکھی ہے وانتم سکارا, یہ تو آیت ویسے ہی منسوخ ہے. ابھی جب رسول خدا نے شراب کو یا نشے کو حرام قرار نہیں دیا تھا, پتا تھا کہ بھی فوراً ایک رات میں بھی تازہ تازہ مسلمان ہیں فوراً روکا جائے گا, تو بہت سے گناہوں سے روکیں گے نہیں. تو اسلام نے پہلے ہی دن سے شراب کی مذمت کر دی, حرام قرار نہیں دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں مسلمانوں کے لیے فوراً چھوڑنا آسان نہیں تھا. تو کہا بھائی رسول خدا نے کہا میرے پاس مت آیا کرو جب شراب کے نشے میں ہو, توجہ ہو, میرے قریب مت آیا کرو. پھر یہاں کہا کہ نماز گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, آہستہ آہستہ پابندیاں لگاتے رہے. پھر ایک دن کہا کہ آج سے شراب حرام ہے. میں کیونکہ میں بہت سی باتیں اجتناب کروں گا تاکہ بہت سی باتیں پڑھنے کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور آج کل پاکستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس وجہ سے میں بالکل اجتناب کروں گا. بہرحال البتہ میں پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں, تو کہ آیات کو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے اور تفسیر کو. تو وہاں آیت یہ ہے کہ بھئی ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں میں ابھی تک نہیں مانتا کہ شراب حرام ہے, میں پھر بھی پیوں گا. اور انہوں نے آ کے باقاعدہ رسول خدا سے بحث شروع کر دی. تو پیغمبر اسلام کی عادت نہیں تھی لڑنے جھگڑنے کی, آگے سے جواب دیں کسی کو بھی, ٹھیک ہے جو بھی آدمی جیسی بھی پیش آئے. تو آپ نے, اب یہاں پہ عجیب و غریب ہے کہ بہت سے لوگ اس اگلی آیت کو ان کی شان میں کہتے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے جنہوں نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. تو اب اللہ نے ایک آیت اور نازل کی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ بے شک جوا شراب ازلام انصاب رجس ہیں, نجس ہیں, شیطان کے کاموں میں سے ہیں. تو پھر انہوں نے شراب چھوڑی. اتنے سخت الفاظ آنے کے بعد کہا, جب پیغمبر نے کہتے تھے حرام ہے, آیات پہلے آئیں تو انہوں نے نہیں مانا. اس آیت کے آنے کے بعد کہا آج کے بعد سے اب میں شراب نہیں پیوں گا. اس آیت کے بعد انہوں نے کہا, تو وہ کہتے ہیں اتنی فضیلت تھی کہ اللہ انہیں شراب چھڑانے کے لیے آیتوں پہ آیتیں نازل کر رہا تھا. یعنی اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھی آپ کہ کیسے کیسے, یعنی فضائل دیکھنے میں آئیں گے تو ایسی بھی چیزوں کو فضائل بنا دیا جاتا ہے. جو مذمت کی آیات ہیں, جس کے اندر سرزنش ہے, جس کے اندر سخت ترین الفاظ ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو میں صرف اشارہ سے آگے بڑھ رہا ہوں, کسی کا میں نے نام نہیں لیا تو اس لیے کوئی ایشو نہیں بن سکتا. تو عزیز گرامی برادران محترم, تو یہ قرآن کی آیات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ الفاظ بڑے واضح. تو بہت سے لوگ ہیں جو آیت کے ایک حصے پہ ایمان لے آتے ہیں, پوری آیت پہ ایمان نہیں لاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں, خاص طور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ, کہ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اسلام میں پوری, فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, سلم سے مراد یہاں اسلام ہے, سلم بھائی سبمٹ کمپلیٹلی, یہ نہیں ہے کچھ مانو کچھ نہ مانو, مان لو ہر چیز کو مان لو, یہ اعتراض نہ کرو یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. اللہ فرما رہا ہے سب کچھ مان لو. حبیب خدا اپنے سارے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ انسان پوری طرح سے مان لے. ائمہ اہل بیت بھی فرما رہے ہیں ہر طرح سے مان. بھائی میں ایک سادہ سی مثال دوں گا, میں اس سے پہلے کہ جملہ پیش کروں, کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی میری تصویر بنانا چاہے تو میرا عکس بنانے کے لیے مثال کے طور پہ وہ تصویر بنا رہا ہے, امامہ دیکھے بھی بڑا ہے تو اور بڑا کر دے, میں آج کل کمزور ہوئے ہوئے مثال کے طور پہ منہ اور چھوٹا کر دے, تو جو کان ہے مثال کے طور پہ ان پہ گوشت اتر چکا ہے تو اس کو اور زیادہ کمزور بنا دے, یہ میرا کارٹون ہوگا. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں, بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بھائی یہ میرا کارٹون ہوگا, میرا عکس نہیں ہوگا. عکس وہ ہوگا کہ جیسا میں ہوں ویسا بنایا جائے. جب انسان آڑا ترچھا کر کے یا چھوٹا بڑا کر کے یہ تصویر کو تھوڑا سا بدل کے بنائے تو وہ تصویر نہیں بنتی, وہ مسخ شدہ تصویر ہوتی ہے. توجہ, اسلام کا کارٹون نہ بنائیں, پورے اسلام پہ عمل کریں, پورے اسلام پہ عمل کیجئے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ پورے اسلام پہ عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے, البتہ یعنی جس قدر ہو سکے جو آپ سے متعلق ہیں. ایک اور میں بات یہاں پہ کہہ دوں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے افراد ہیں وہ جتنا ہم کہتے ہیں اسے دو قدم آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے روزوں کا کیا فائدہ, تم نماز نہیں پڑھتے. ہمارے عام طور سے جو شدت پسند ہوتے ہو کہتے ہیں ان کے روزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو نماز نہیں پڑھتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس نے کل توبہ کر لی, سال دو سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد توبہ کر لی اور کہنے لگا میں نماز پڑھوں گا. توجہ, تو اب اس کی نمازوں کی قضا ہے, پہنچ گئے. اب یہ بیس سال بعد کہتا ہے میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں, تو یہ نمازوں کی قضا کرے گا, روزوں کی قضا نہیں کرے گا. یہ تمام فقہا نے فرمایا کہ اگر اس نے وہ روزے رکھے تھے جس میں نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے روزے قبول نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی ہاں ٹھیک ہے, حکمت کے طور پہ فلسفے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا, کہ نماز ان اعمال میں سے کہ اگر یہ قبول ہے تو سارے اعمال قبول, یہ رد ہے تو سارے اعمال رد. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, لیکن ہم اتنی شدت سے کسی کے سامنے پیش نہ آئیں کہ وہ اگر تھوڑا بہت عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ بالکل ہی عمل چھوڑ دو, یا پوری طرح سے عمل کرو یا نہ کرو, بلکہ ہم ترغیب دلائیں, محبت سے پیش کریں کہ جو جتنا عمل کر رہا ہے وہ اپنا عمل بڑھائے. اتنی تکفیریت کے حساب سے بات نہ کریں کہ وہ دین سے بھاگ جائے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. تو ہم بعض اوقات بالکل تکفیر کر دیتے ہیں, لوگوں کو بھگا دیتے ہیں. تو جانے گرامی اب یہ جو آیت ہے کہ یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا پوری, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو قدیمی ترین جو سویلائزیشن ہے دنیا کی, ویسے تو اس وقت دنیا کے اندر جو یورپینز اور امریکنز پڑھاتے ہیں, اگر میں اپنے حساب سے موضوع کو لے کے چلوں گا چلیں گے نا, تو تین سویلائزیشن بڑی اہم ہیں, ایجپشن سویلائزیشن اور گریک سویلائزیشن اور رومن سویلائزیشن. تو یورپینز یہ تین سویلائزیشن پڑھاتے ہیں. سویلائزیشن تہذیب, جو تاریخ کے آئینے میں تین تہذیبیں بہت اہم ہیں, مصر کی, یونان کی اور روم کی. مصر کی قدیمی ترین جو کہا جاتا ہے 4000-6000-8000 سال پرانی تہذیب ہے, فرعینہ وہاں پہ آئے, احرام مصر ہیں, دنیا کے عجائبات میں اسے قرار دیا جاتا ہے. دوسری یونان کی, کہ بھئی انہوں نے باقاعدہ پوری دنیا کے اندر اسکندر نے حکومت کی بہرحال. اور تیسری جو ہے روم کی, کہ موجودہ کہتے ہیں دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ رومن نظام ہے, پارلیمنٹری نظام یا جو بھی سینیٹ اور یہ سب کچھ ہو, یہ تصور رومنز نے دیا تھا, اور باقاعدہ شہروں کا تصور اور یہ سارا کا سارا نظام جو بنایا یہ رومنز نے بنایا تھا. آج جو کہتے ہیں جو نظام چل رہا ہے وہ روم کا, باقی تو لوگ گنتی میں نہیں آتے. اب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ میں خود سندھ کی ایک مہنجو دڑو ہڑپا جو ہے وہ قدیمی ترین دنیا کی تہذیبوں میں سے جو سندھ میں ہے. راجستھان ہندوستان کا اور پاکستان کا سندھ, یہ جو تہذیب ہے یہاں پہ موہنجو دڑو ہڑپا, اب آپ نے شاید نہ نام سنا نہیں سنا ہے, اگر آپ وہاں گئے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں گے تو انہوں نے باقاعدہ دریافت کیا ہے, انگریزوں نے وہاں جا کے تحقیق کی اور دنیا بھر سے جرمن پتہ نہیں کون کون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے پرانی سویلائزیشن آپ کو نہیں ملے گی کہ جو وہاں, البتہ ہمارے یہاں مینٹیننس تو ہے نہیں, مسلمانوں کو آثار مٹانے کا شوق ہو گیا, آثار بچانے کا شوق نہیں, جبکہ ساری دنیا آثار بچا رہی ہے تو ہمیں آثار بچانے کی ضرورت ہے, چلتے رہیے گا تو موہنجو دڑو ہڑپا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ عراق چلے جائیں تو عراق دنیا کی قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے, کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے جو بابا حضرت آدم ہیں وہ عراق, جناب نو جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ عراق, اس کے بعد جناب ایوب عراق, اور اتنے بڑے بڑے انبیاء ان سب کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, جناب ہود کی, جناب صالح, اور ایک کثیر پوری فہرست ہے جو سب کے سب عراق میں آئے. تو عراق کی ایک بہت قدیمی تہذیب ہے, اور اس قدیمی تہذیب کے اندر اگر آپ چلتے رہیں گے تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن بابل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, نمرود جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام رہے اور پھر وہیں سے ہجرت کر کے گئے فلسطین اور پھر اور جگہوں پہ مکے میں اور سب جگہ پہ گئے, اور پھر آخر میں ان کا یعنی فلسطین میں انتقال ہوا, لیکن تھے آپ کی ولادت گاہ آج بھی موجود ہے, اگر آپ جائیں آپ شاید جا کے آن لائن بھی دیکھیے گا تو ہمارے وہاں پہ کلپس مل جائیں گے آپ کو کہ جناب ابراہیم کی ولادت گاہ پہ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ریکارڈنگز وغیرہ کی ہیں اور بتایا, اور وہ پورا کا پورا علاقہ بابل جہاں پہ ان کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی, تو وہ بھی یعنی ہلا بعد میں نام اس کے قریب ہے, وہ بابل اور ہلا کی تہذیب بہرحال قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے, اور بیبیلون کہا جاتا ہے بابل سے, بیبیلون جو انگریزوں نے نام رکھ دیا اس کا پھر بعد میں جب انہوں نے حکومت کی تو بہرحال مختلف نام رہے, میسوپوٹیمیا نام تھا اور پھر نام بدلتے رہے ملکوں اور شہروں کی, اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں تو پھر دوبارہ نام بدلے جائیں گے, اپنے اپنے لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں, کچھ رحمانی منصوبے ہوتے ہیں کچھ شیطانی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کچھ ان کے منصوبے ہیں کچھ اللہ کے منصوبے ہیں, اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے, بہترین منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ جب سازشیں کی جاتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تو ان سازشوں کے اندر خود بخود ایسے نعرے لگ جاتے ہیں کہ امیر یزید, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, تو وہ سارے منصوبے خود بخود اہل بیت کے خلاف جو بنا جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا تو اللہ برسوں میں نہیں دکھاتا, مہینوں میں دنوں میں دکھا دیتا ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کا صبر و تحمل بہت زیادہ تھا تو وہ برسہ برس انتظار کر لیتے, اب نئی نسل کا صبر و تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے تو اللہ دنوں میں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اپنا ایمان مضبوط رکھو, اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. اب میں عراق کی پوری آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ عراق شام کو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں یا 2-3 دن بعد میں پورا عراق کا آج پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے, اور یہ سیاہ پردوں کے اندر مجھے کہیں پہ بھی جو ہے وہ گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے, یہ جو ہے وہ بڑا اچھا طریقے سے مجھے پتا ہے منتظمین کا پورا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم صل على محمد
وعلى محمد. بے حد ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس طرح سے سن رہے ہیں, اور آپ بھی اسی طرح سے سن رہے ہیں کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سنیں. عزیزان گرامی, اب یہ عراق کی پوری تاریخ اٹھا, عراق دنیا کی قدیمی ترین تہذیبوں میں سے ہے, دنیا کی قدیمی ترین ممالک میں سے, حضرت آدم کا وہاں پہ ہونا اور پوری ایک سویلائزیشن کا ہونا, سب سے زیادہ افسوس جو عراق میں جا کے ہوتا ہے کہ ہم نے قریبی ترین جو ہمارا دور گزرا اسلام کا اس کی بھی چیزوں کو جس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, مجھے اس بات کا افسوس ہوتا. حرم بنائے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرانے لوگ بنا گئے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں, لیکن جیسے مثلا میں ہمیشہ سے چاہتا یہ تھا کہ جیسے جب میں پچھلے 20 سال سے زیارات پہ عراق مسلسل جا رہا ہوں تو دیکھنے میں آیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا جیسے دار العمارہ کہا جاتا تھا محل تھا بیت الشرف جناب امیر کے گھر کے بالکل ساتھ متصل, اب جو موجودہ سڑک ہے اس سے مولا کا گھر سامنے آتا ہے اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے ساتھ بالکل امیجیٹ متصل تھا, تو مسجد کوفہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے, اور قرآن کی آیت ہے کہ جناب نوح کی جو دعا ہے کہ کانا آمن ان کے پروردگارہ میرے گھر کو امن کی جگہ قرار دے, جو بھی میرے گھر میں آئے اسے تو محفوظ رکھ, تو علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہے کوفہ کے مسجد میں جا کے اعمال کرے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ جناب نوح کی قرآن میں دعا ہے. تو جب انہوں نے قرآن میں اتنی بڑی دعا کی ہے تو جناب امیر نے اپنا کیپیٹل بنایا اور پھر بارہویں امام علیہ السلام بھی اسی کو کیپیٹل بنائیں گے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. بھائی کوئی خاص بات ہے؟ اور بہت سے لوگ جو آج دیدہ دلیری سے بڑے اپنے دہن باز کر کے جناب امیر پہ اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بہت سے آج کا پتا آج کل تو وہ رہا ہی نہیں پاس ہی نہیں رہا ایمان کا تو بہت سے لوگ اعتراضات کر لیتے ہیں. ارے علی نے رسول خدا کے کیپیٹل کو تبدیل کر دیا باقی خلفاء نے وہی رکھا تھا. اچھا اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو جناب امیر کے بعد اتنے مسلمان حکمران آئے ہیں. جب جناب امیر نے مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تھا تو آج تک دوبارہ پھر مدینہ کیپیٹل نہیں بنا. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بنو امیہ آئے بنی عباس آئے عثمانی آئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آج چاہتے آئیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیپیٹلز ہیں اور میں اگر فہرست گنوانا شروع کروں تو 50 سے زیادہ کیپیٹلز ہیں. کہیں بغداد ہے کہ تہران ہے اسلام آباد ہے آج فہرست گنتے چلے جائے گا دمشق ہے دنیا بھر کے اندر قاہرہ ہے اتنے زیادہ ہے تونس ہے اتنے تمام کے تمام کیپیٹلز. اگر جرت ہے مسلمانوں تو سب کے سب اپنے کیپیٹل چھوڑو مدینہ کو پھر کیپیٹل بنا لو. لیکن نہیں بنے گا. جب مولا کسی چیز کو بدل دے تو پھر دوبارہ پلٹانا ممکن نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی رام. میں دیکھیں لائف جا رہا ہے میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے کیونکہ آپ حضرات ہیں آج کل سارے اشرے نشر ہو چکے ہیں میں نئے موضوع کو لے کے چل رہا ہوں. پروردگار مجھے توفیق دے کے میں 10 مجالے جو ہیں وہ نئے انداز سے نئے مطالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو سیدھانے کی رامی آج جناب امیر نے کیپیٹل بدلا تھا. کیوں بدلا تھا؟ حکمت بھی مولا سے پوچھ لیجئے. توجہ کوئی بھائی جناب امیر سے زیادہ کوئی رسول خدا سے محبت نہیں کر سکتا. ساری امت کی محبت ایک پلڑے میں اور جناب امیر المؤمنین کی رسول خدا کے لیے محبت دوسرے پلڑے میں. علی ابن ابی طالب کی محبت زیادہ ہے ساری امت کی محبت ملا کے کم ہے. یہ امیر المؤمنین کی محبت ہے. تو کیوں آپ نے پھر کیپیٹل تبدیل کیا؟ آج تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی نے کیپیٹل رسول نے رسول خدا نے کیپیٹل بنایا تھا. بھئی رسول خدا نے مکہ کو کیپیٹل کیوں نہیں بنایا؟ مدینہ کیوں بنایا؟ توجہ. جب تک پیغمبر اسلام پتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی مکے میں رہے. لیکن جب پتا چلا اب جنگیں ہوں گی تو کہا نہیں مکہ اللہ کا حرم ہے. حرم میں جنگ نہیں ہوتی. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ بھئی مکے میں کیونکہ اب جنگوں میرے پہ حملوں کی قتل کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں بھی پیغمبر کوئی نبی امام بزدل نہیں ہوتا بھگوڑے کبھی نبی و امام نہیں بن سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں انتخاب کرتا ہے ان میں صفات دیکھتا ہے. ایک صفت شجاعت ہے اللہ کی نمائندگی کے لیے اللہ کے نمائندے کے لیے. ایک صفت شجاعت ہے. تو عزیزانِ گرامی جب پیغمبر کو پتا چلا کہ میرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے خود حنین میں یہ شعر بھی پڑھا پوری زندگی صرف ایک شعر کا بلکہ شعر نہیں کہا ہو گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے قرآن خود بنا لیا ہوگا. تو قرآن کے اعجاز کو بچانے کے لیے کہا پوری زندگی شعر نہیں کہیں گے. سارے آئمہ نے جناب سیدہ سب نے شعر کہے پیغمبر نے شعر نہیں کہا. حنین میں جب ایک مرتبہ گھاٹی تھی دونوں طرف پہاڑیاں بیچ میں راستہ تھا جہاں پیغمبر گزر رہے ہیں سامنے سے پیغمبر اسلام ہے. ایک مرتبہ رات میں حملہ کر دیا مشرکین نے اور میں نام نہیں لینا چاہتا کون کون اس کے اندر تھا پھر بعد میں بڑے بڑے نام بن گئے ان لوگوں کے. وہ سب کے سب حملہ کرنے کے لیے آگئے اور جب حملہ کیا بس یہ اللہ کی گرنی تھی کہ وہاں پہ ایک مرتبہ بجلی کڑکنے لگی بڑے بڑوں کے چہرے نظر آنے لگے اور بہت سے لوگ عادتاً بھاگنے لگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب گھاٹی میں ایک طرف جناب امیر نے سنبھال رکھی تھی ایک طرف رسول خدا نے. پہلی جنگ ہے کہ جہاں پہ آپ نے تلوار کھینچ کے حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے اور سب کے سب پیغمبر کے شور سے بھاگنے لگے. تو اس مقام پہ آپ نے کہا انا النبی لا کذب میں نبی ہوں جھوٹا نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بھئی پہلی دفعہ رسول خدا نے اپنے بابا سے نہیں دادا سے نسبت دے کے کہا، ارے پالنے والے کو نہ بھولنا، پالنے والے کو نہ بھولنا. تو کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نبی ہوں، اور آپ نے مقابلہ کیا، تو شرط ایک یہ ہے کہ شجاع ہوں. بھئی میں پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ اب جنگیں ہوں گی، تو کہا مکہ حرم خدا ہے. توجہ سے سنیے گا، پہلے بہت سب لوگ پہنچ چکے ہیں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، میری سارے مجمع سے توجہ ہے. تو پیغمبر نے کہا بھئی اب جنگیں ہوں گی، مکہ حرم، مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. تو آپ نے فوراً مکے سے ہجرت کی مدینے چلے گئے کہ یہ مقدس مقام ہے. اب جناب سرور کائنات کے بعد مدینہ بھی مقدس ہو گیا کیونکہ ان کا حرم وہاں تھا. تو مولا علی کو بھی پتا تھا دوبارہ جنگیں ہوں گی، جمل ہوگی، صفین ہوگی، نہروان ہوگی، تو اب میں پھر مدینے میں نہیں لڑوں گا کیونکہ پیغمبر کا حرم ہے، میں پیغمبر کی حرمت کا پاس رکھوں گا. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ اور ہوں گے جو مدینے میں لڑتے رہے ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے، وہ اور ہوں گے جو مدینہ ہی میں جنگیں لڑتے رہے ہوں گے پیغمبر اسلام کے حرم کی وجہ سے. جناب امیر نے کہا نہیں، اب یہاں حرم ہے، آپ نے ہجرت کی، کوفے چلے گئے. توجہ، اب عزیزان گرامی سید الشہداء نے بھی یہی کیا، مگر بات پہنچ رہی ہو. آپ مدینے میں سے کہا نہیں یہاں سے میں ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ یزید حملے کی باتیں کر رہا، آپ مکے میں چھے، کہا وہاں سے بھی کوچ کر جاؤں گا کہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو. تو کربلا کا چٹیل میدان تھا، وہاں سید الشہداء، ابھی تک حرم نہیں ہے، وہاں مقدس مقام بنا امام حسین کے بعد، تو آپ نے وہاں جنگ لڑی جہاں مقدس مقام نہیں تھا. آل محمد دوسروں کا سہارا لے کے اپنے حرم نہیں بناتے. وہ اور ہوں گے جو آل محمد کے نام استعمال کر کر کے شریف 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 بناتے چلے جائیں گے. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر. اب یہ ہندوستان والے تو نہیں سمجھ سکیں گے، پاکستانی سب سمجھ جائیں گے. ہمارے یہاں ہر جگہ کو شریف کہہ دیجیے، فلاں شریف، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے بہرحال محترم بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو کہ ہر جگہ شریف. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. کربلا کی حرمت و شرف زیادہ ہے عزیزان گرامی. اور یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں، مرحوم زیدی صاحب کا جملہ اچانک ذہن میں آ گیا. وہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تمام مزار شریف ہیں، نجف اشرف ہے، جہاں سب کا شرف ختم ہو جاتا ہے، علی کا شرف وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم تقدس کے قائل ہیں، اسی لیے جناب امیر نے جب ایک مرتبہ قرار دیا اس سرزمین کو کہ بھئی یہ کیپٹل ہوگا، اور آج تک جتنی روایات اٹھا کے دیکھ لیجئے، بارہویں امام کا بھی کیپٹل کوفہ ہوگا، اور کہا کہ جہاں جناب امیر فیصلے کرتے تھے وہ وہیں پہ فیصلے کریں گے، اور رہیں گے وہاں جہاں مسجد سہلہ میں، جہاں جناب مختلف انبیاء سے متعلق ہے کہ وہ وہاں جناب ابراہیم سے متعلق ہے، اور بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وہ وہاں رہا کرتے تھے. تو جناب امیر علیہ السلام کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بارہویں امام علیہ السلام رضوان گرامی، اب مولا نے کیپٹل بنایا تھا، آج تک اسے ایک عجیب و غریب مرکزیت ہے. تو یہ کوفہ عراق پورا مرکز، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام یہاں آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ واحد شہر ہے جہاں سارے انبیاء اور سارے آئمہ آئے ہیں. کوفہ شہر وہ واحد شہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک سارے انبیاء، اور جناب امیر سے بارہویں امام تک سارے آئمہ، سب آئے ہیں، سب کے مقامات ہیں، انہوں نے عبادات کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پوچھا کہ رسول خدا سے متعلق ہے، فلسطین کا، بیت المقدس کا تو ہے، عراق سے متعلق نہیں ہے. تو جب پوچھا معصومین سے تو کہا کہ آپ شب معراج جب معراج پہ جا رہے تھے تو کہا جبرائیل کچھ دیر کے لیے ذرا کوفے رک جا، اور میں وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھوں گا کیونکہ یہ میرے آل کا مرکز بنے گا، میرے بیٹے مہدی کا مرکز بنے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہ عراق کی پوری تاریخ ہے، بڑے بڑے انبیاء، میں اگر کوشش کروں گا کہ سارے انبیاء کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقت ہے اور ابھی، تو بس بھی میں 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ وقت کی پابندی رکھوں. تو عزیزان گرامی، یہ عراق کی تاریخ ہے، اور عراق ایک سخت سرزمین ہے، یہ آزمائشوں کی سرزمین ہے، سختیوں کی سرزمین ہے. جو عراق میں رہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار رہے. کچھ سرزمینیں قربانیوں کے بعد ٹھنڈی ہو گئیں. جو جو حج پہ گئے ہیں وہ شاید اس بات کا احساس کریں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ حج پہ جائیں، جب تک مدینے میں رہیں گے تو وہی سارے حاجی بالکل ٹھنڈے دھیمے، جیسے مکے آئیں گے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تلخیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ مدینے میں پیغمبر کی قربانیوں کے بعد ٹھنڈک آ گئی ہے، اور مکہ ابھی تک آزمائشوں کے لیے بنا ہے. ایمان کی آزمائش مکے میں جا کے ہوتی ہے. کہتے ہیں اسی طرح سے کربلا ہے. کربلا بالکل جناب سید الشہداء کی قربانی کے بعد، اگر وہاں کوئی بھی آ جائے تو اسے ایک مرتبہ اطمینان و سکون محسوس ہوگا. لیکن علماء سب کے سب کہتے ہیں نجف اشرف جب تک کہ کوئی ولایت نہ رکھتا ہو وہ وہاں رک نہیں سکتا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، کہ نجف میں رکنے کے لیے ولایت چاہیے. بہت سے لوگ آتے کہتے بھی مولانا جب سے نجف آئے تلخی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، کہ نجف میں ولایت، جب تک ولایت نہیں ہوگی، جو امامت کو نہیں مانتا ہوگا، ولایت نہیں رکھتا، مولا کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا ہوگا، ایمان نہیں رکھتا ہوگا، وہ نجف میں نہیں رک سکتا. ایک اور جملہ کہہ دو، بڑے بڑے علماء جب نجف آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چھوڑنے کا جی نہیں کرتا. میں اپنے اگر زندگی کا، میں 2000 میں پہلی مرتبہ 2000 میں فرسٹ ٹائم میں گیا، صدام کا زمانہ تھا، تو زیارات ہم کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا آپ کو میں ٹیکسی میں لے جاتا ہوں نجف. میں نے کہا چلیں. تو ہم لوگ کربلا میں کاظمین سے زیارات کر کے سامرہ سے بلد وغیرہ سب ہم آ گئے کربلا. وہاں سے میں یقین مانے جب میں پہنچا تو کہا، میں نے کہا یہ نجف ہے. کہا کیوں؟ کہا مجھے، میں نے کہا مجھے محسوس ہو رہا کہ میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں بھائی، میں پہلی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں پہلی دفعہ عراق آیا ہوں، پہلی دفعہ نجف آیا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے نہیں لگ بھائی، نجف پہلی دفعہ لگ ہی نہیں رہا، لگ رہا ہے کہ میں یہیں سے گیا ہوں. میرا دل پہلے سے یہاں تھا، میری روح پہلے سے یہاں تھی، میرا مغز، دماغ، سب کچھ پہلے سے یہاں. ایک عجیب کشش تھی حرم میں، ایک عجیب کشش تھی ذریعہ مقدس پہ، ایک عجیب کشش تھی نجف کی سرزمین میں. اور جانتے ہیں سخت سرزمین ہے، جیسے مکے کی سرزمین سخت، پانی کی قلت ہے، موسم گرم ہے، ریتیلا ماحول ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ ولایت رکھتے ہیں جب آپ نجف پہنچیں گے تو عجیب و غریب کیفیت ہوگی. نجف میں جانے کے بعد کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اپنی آزمائش کرنی ہو تو نجف جا کے آزمائش کرو. ایمان کو آزمانا ہو تو نجف میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنا ایمان رکھتے ہو. ایمان کا امتحان نجف میں ہے، کہ انسان جو ولایت رکھنے والا، اس میں کشش ہوگی، وہ کھینچا چلا آئے گا جناب امیر کی طرف. تو کہا کوئی بھی ولایت رکھتا ہوگا زری اس میں کشش رکھتی ہے. یہاں تک کہ بہت بزرگ عالم دین، اب سے تقریباً 100 برس پہلے کے قریب، ایک مرتبہ جب اعلان ہوا نا کہ نجف اشرف میں بجلی آنے والی ہے، الیکٹریسٹی آ رہی ہے، تو ایک طالب علم دوڑتا ہوا، شور مچاتا ہوا، آغا آغا مبارک ہوا. آغا رات کا وقت، آغا نے کہا کیا بات ہے اتنا کیوں شور مچا رہے، آرام سے بات کرو. آغا نجف اشرف میں بجلی آنے والی ہے. انہوں نے سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کیا غلط سمجھ گئے. کہا آغا الیکٹریسٹی آ جائے گی، کہربا. انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھا کہ شاید انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بزرگ ہیں. کہا آغا روشنی آ جائے گی، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، روشنی بلب لگ جائیں گے. انہوں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کل میں سجدہ پڑھا، کہا آغا کیا آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہا اب تک تو صرف اہل ولایت آ رہے تھے، اب جب بجلی آ جائے گی تو بہت سے ایسے بھی لوگ آنے لگیں گے جو بجلی کی وجہ سے آئیں گے. کہا ہم یہ چاہتے ہیں لوگ بجلی کی وجہ سے نہ آئیں، علی کی وجہ سے آئیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھائی خالص ترین لوگ چاہیے، خالص ترین اہل بیت کے لیے خلوص چاہیے، اخلاص والے لوگ ہوں کہ جو آل محمد کے در پہ جائیں، کہ کوئی بھی آئے تو عزیزان گرامی اتنا اس کے اندر ایمان ہو کہ وہ آئے تڑپتا ہوا آئے، وہ اس حب میں، اس ولایت کی وجہ سے آئے نجف. بس بھی میں زحمت نہیں دے رہا، آپ جانتے میں تھوڑا مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، اور یہ ایام بھی جناب زینب کبریٰ کے ایام ہیں. میری کوشش رہے گی کہ ہر روز کسی نہ کسی بی بی کے مسائل کو پیش کروں. آپ جانتے ہیں نا عراق میں کربلا میں جب 11 محرم کا دن نکلا تو بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے، جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بی بی کسی لاشے پہ چلی گئیں، کوئی کسی لاشے پہ، ہر بی بی اپنے اپنے شہید کو تلاش کر رہی تھی. ایک بی بی بار بار آواز دیتی، وا علی اکبر، ہائے علی اکبر، بار بار آواز دیتی. دوسری بی بی آواز دیتی، وا قاسم، اور ایک بی بی بار بار کہتی، وا عباس. لیکن روایت میں یہ ہے کہ دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ دو بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. جانتے ہیں وہ دو بیبیاں کون ہیں؟ پہلی بیبی ہیں جناب زینب کبریٰ. جناب زینب کبریٰ حضرت اون محمد کے لاشوں پہ نہیں گئیں، حضرت اون محمد کے کہاں پہ آئیں؟ جناب زینب کبریٰ مولا حسین کی. اور ایک مرتبہ لاشے کا طواف کرنے لگیں، اور لاشے کا طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، بین کرتی جاتی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور اپنے جد رسول خدا کو پکارنے لگیں، یا جدہ صلی علیکہ ملک سمن نانا، ذرا آ کے دیکھیں، ہذا حسین مرمل بالدماغ، نانا حسین کو اتنے تیر اتنے پتھر مارے گئے ہیں، حسین کا لاشا زخموں سے چور چور ہے. اجرکم اللہ، اجرکم. ابھی تو میں بڑا تفصیل سے مسائل پڑھنے والا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب رونے لگیں، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا کہ ایک نگینے کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پہ جگہ باقی نہیں تھی کہ جہاں میری پھپھی بوسا دے سکتی ہیں. چومنے کی جگہ باقی نہیں تھی، اتنے تیر مارے گئے تھے. 1950 زخم تھے. پوچھا مولا اتنے زخم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا ایک تیر لگا، اسی پہ کسی نے تلوار ماری، اسی پہ کسی نے نیزہ مارا، اسی پہ گرز مارا، اسی پہ کسی نے پتھر مارا. کا زخموں پہ زخم لگے تھے. کا 1950 زخم. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں. کہا جناب زینب نے پھر کیسے بوسا دیا؟ جاننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور روتے ہوئے کہا، اماں یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے. اماں اماں میں نے آپ کے حسین کا بوسا دے دیا. بس بھئی اب سنیں گے، تھوڑا سا مسائل آرام سے، کیونکہ میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں. جانتے ہیں دوسری بی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دی، جانتے ہیں دوسری بی بی کون ہے؟ جناب رباب. جب جناب رباب آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ، اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا کفن دے دیتی، مولا میں آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، تپتی ریت پہ لاشا چھوڑ کے جا رہی ہوں مولا، اب میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. پھر ایک جملہ کہا بی بی نے، کہا مولا مجھے پتا ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا، مولا اب میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. فرمایا بی بی نے کہ میرے پاس آپ کی مولا دو نشانیاں تھیں، اصغر میں نے آپ پہ قربان کر دیا، سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گا. بس بھائی 11 محرم کو بیبیوں کو قیدی بنا کے، اسیر بنا کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے شام، شام میں جا کے اسیروں کو رہائی مل گئی. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ رہیے گا. جب رہائی ملی، بیویوں کو رہائی مل گئی، مولا سجاد نے کہا یزید سے شہداء کے سر واپس کر دے، شہداء کے سر آنے لگے۔ جب آنے لگے سر، جانتے ہیں سب سے پہلے کس کا سر آیا؟ بڑا ننا سا سر تھا، جناب رباب نے برقے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو، لاؤ میرے علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے سر لیا اور جانتی ہیں کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، علی اصغر ام مثلوں کا تنہر، علی اصغر کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے میرے لال، یہ کس نے آپ کو نہر کر دیا؟ بس بھائی دو جملوں کی زحمت دوں گا، ایک مرتبہ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، شہداء کے سر آ گئے۔ مولا سجاد نے دوسری شرط رکھی، کہا یزید جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دے۔ تبرکات آنے لگے، پہلے پہلے جو شے آئی نا وہ تھی چادر تطہیر۔ جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دی، اگر دیکھ سکے تو اب دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، بس جناب رباب نے بالیاں دیکھی، ایک مرتبہ کہا جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ بس بھائی میں نے تمام کیا، یہ بیویاں رہائی ملی، جب رہائی مل گئی نا تو واپس جانے کا دن آیا۔ جب صبح نمودار ہوئی نا تو مولا سجاد نے سوال کیا، پھوپھی اماں کیا سب بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا ہاں سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہیں۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہیں، میرے ساتھ چلیں راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلنے لگے کچھ ہی دور گئے تھے، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا یہ سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا۔ بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، اب میں مزید نہیں پڑھوں گا۔ چہلم پہ بیویاں کربلا گئی، میں نہیں پڑھتا، کچھ نہیں پڑھ رہا۔ اب سنیں گے، اب ایک مرتبہ بیویاں مولا سجاد کے ساتھ کربلا سے مدینے واپس آ گئیں۔ معالی السبتین جلد نمبر 2 میں لکھا ہے شیخ محمد مہدی مازندرانی نے کہ جب رہائی کے بعد 4 مہینے گزر گئے نا تو ایک دن جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا، اے سید سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں۔ بیٹا سجاد جیسے صبح ہوتی ہے نا رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور ایک کوزے میں پانی لیتی ہیں، اسے بھی دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، جب وہ پانی گرم ہو جاتا ہے وہ پیتی ہیں۔ سجاد ذرا ماں سے کہو سائے میں آ جائیں۔ مولا سجاد اٹھے گا، مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے مولا سجاد کو دیکھا، رو کے کہا سید سجاد میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے مولا حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، آواز دی پھوپھی اما میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا سید سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اما میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
پروردگارا تجھے واسطہ جناب رباب کا، ان کی اجڑی گود کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارا بہت سے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جن سے جب مولا سجاد نے کہا نا کہ مادر گرامی آپ کربلا میں رہ کے کیا کیجئے گا، تو آپ نے فرمایا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرے مولا کربلا میں ہیں۔ پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ان ایام کا، ان مجالس کا واسطہ، دنیا بھر میں مجالس کی حفاظت فرما، دنیا کے حالات سخت خراب ہیں پروردگارا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، اس کے ذمہ داروں خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا اس مجلس کے جتنے بھی سننے والے پڑھنے والے انتظام کرنے والے بانیان ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین۔